الفاس. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. آواز کا اگر دوسروں کو بھی مسئلہ ہے تو وہ بتا دیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تو 12ویں آیت ہی ابھی کنٹینیو کریں گے، اس لیے کہ اسی کے اندر اہم مضامین ہیں اور بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. تو پیج نمبر 119 تو ہم پڑھ چکے تھے، 120 کے اوپر ہم تھے. بس ایک چھوٹا سا ریکیپ جو ہے پچھلی کلاس سے، تو یہ کہ جو حضرت جی نے اپنے سورۃ الحجرات کے بیانات کے اندر ایک سمری فرمائی تھی اس کی، تو وہ ایک دفعہ پھر دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ان آیات کا اجمالی خاکہ کیا تھا. ٹوٹل سورہ حجرات کے اندر 18 آیات ہیں، جن میں سے پہلی 5 آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی میں اللہ کا ادب بھی شامل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب شامل ہے پانچویں شروع کی 5 آیات میں. پھر 4 آیات ہیں ان میں صحابہ کرام کے مقام کو کھولا گیا ہے تاکہ ان کا مقام سمجھ میں آئے اور ہم ان کا ادب کر سکیں. یہ بھی گویا صحابہ کرام کے ادب کے لیے ہے. 4 آیات، یہ 9 آیات ہو گئیں. ان کے بعد 3 آیات تھیں، مقام اخوت کو کھولا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جس طرح سے بھائیوں کو آپس میں معاملہ کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے باہمی طور پر، تو یہ سب جو ہیں وہ 10, 11, اور 12 آیات میں مینشن کی گئیں. 3 آیات کے اندر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، تو اس طرح کا معاملہ ان 3 آیات کے اندر ہے. پھر 1 آیت ہے مقام انسانیت کے بارے میں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 13. اور آخری 5 آیات میں اسلام اور ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے. تو یہ کل خاکہ ہوا سورہ حجرات کا. اس میں ابھی تک ہم جو 3 آیات ہیں مقام اخوت والی، انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پیج نمبر 120 کے اوپر ہم نے مکمل کر لیا تھا کہ زن کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں. 4 قسمیں لکھی ہیں. ان میں سے پہلی قسم جو تھی وہ حرام تھی. امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں لکھی ہیں. ایک حرام ہے، دوسری واجب، اور تیسری مستحب، چوتھی مباح. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو دوران کلاس آپ لوگ لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا تھا کہ قرطبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو اس میں حسن ظن بالمؤمنین کی تاکید آئی ہے، ایمان والوں کے ساتھ حسن ظن کی تاکید آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کے ساتھ حسن ظن کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بھائی پیچھے بھی تو باتیں آ رہی تھیں نا کہ حسن ظن یعنی ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کہ آپ کو حسن ظن نہیں رکھنا ہوتا، کبھی ہوتا ہے رکھنا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جن ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ برابری کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برابری کا تعلق، پیئرز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں، PEERS، پیئرز، برابر والے، ساتھ والے. اور اردو میں یا فارسی میں ایک ٹرم ہے اس کے لیے، پیر بھائی یا پیر بہن. پیر بھائی اور پیر بہن کیا ہوتے ہیں؟ پیر بھائی اور پیر بہن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ہی پیر ہو. کیا ہو؟ ایک ہی پیر. پیر و مرشد جس کو کہا جاتا ہے، شیخ جس کو کہتے ہیں، اصلاحی تعلق جن کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو شیخ یا پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔ تو جتنے لوگوں کا کسی ایک شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ سارے لوگ آپس میں پیر بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، برابر برابر ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم نے ایک انگریزی کے ٹرم سے ایکسپلین کیا ہے، ہوریزونٹل نسبت والے لوگ، ہوریزونٹل نسبت والے لوگ، ٹھیک ہے، برابر والی نسبت کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری ورٹیکل نسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم سے اوپر نہیں ہے، یہ ہم سے نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ نہ ہم سے اوپر ہیں نہ یہ ہم سے نیچے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی بنیاد پر طے ہوتا ہے اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بچہ بھی ہو، ہمارے گھر میں رہنے والا بچہ، وہ بھی اگر تقویٰ میں اگر ہم سے آگے بڑھ جائے گا تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مرتبے والا بن جائے گا۔ ہم اس مرتبے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں اور دنیا میں جو مقام سیٹ کیے جاتے ہیں نا، ان کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ استاد ہے، تو استاد اس کو کہہ دیا دنیا والوں نے، اس کی علم کی وجہ سے اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے اس کو استاد کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب تقویٰ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، تقویٰ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، ہو رہی ہے کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے اور وہ ہمیں پڑھاتا ہے تو وہ ہمارا استاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی استاد کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہو گیا، کیا ہو گیا، ورٹیکل نسبت والا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ہم سے اوپر ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے حسن ظن رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، ہمارا شاگرد ہے تو وہ شاگرد ہونے کی وجہ سے ہم سے نیچے ہو گیا، ٹھیک ہے، تقویٰ کے اعتبار سے نہیں، شاگرد ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وہ ہم سے نیچے ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ بھی ہماری ہوریزونٹل نسبت نہیں بنی بلکہ ہماری ورٹیکل نسبت بنی، کیونکہ وہ ہم سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، مقام اور مرتبے میں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زن کا معاملہ تھوڑا تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والوں کے ساتھ آپ نے اچھا زن رکھنا ہے، نیچے والوں کے ساتھ اگر آپ ان کے امور کے ذمہ دار ہیں، مثال کے طور پر وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ ان کے استاد ہیں، تو اب ان کے ساتھ جو ہے وہ بدگمانی رکھنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ایکسپلین کیا تھا پچھلی ایک کلاس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن جو برابر والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا نہ اوپر والا تعلق ہے نہ نیچے والا تعلق ہے، بھائی وہ ہمارے ساتھ ہمارے جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو اس میں ہم نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہاں پر نا ہمارے دین کا جو وہ اصول ہے حدیث مبارکہ سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو جب ہم اپنے لیے دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور ہماری ظاہری غلطیوں کو تاہیوں کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں، کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن کریں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے دوسروں کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں نظر آتی رہتی ہیں تو ہم ان کی بھی کوئی تعویل کریں، کوئی ایکسپلینیشن دے دیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا مشائخ نے کہ اگر آپ کسی یعنی بہت ہی بڑی بڑی باتیں فرمائی ہیں، جی خیر میں تو ایک کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ شراب خانے سے نکلتے ہوئے کسی دو مردوں کو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو اب آپ یہ گمان کریں کہ یہ جو ہے نا یہ وہاں پر نا دین کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوں گے، شراب خانے میں گئے تھے لیکن دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اب وہاں سے یہ دین کی دعوت دے کے نکل رہے ہیں نہ کہ شراب پی کے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یعنی باتیں ہمارے مشائخ نے سکھائی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو، اور یہ بات آگے لکھی ہوئی بھی ہے حضرت نے، کہ جن کے بارے میں کنفرم پتا ہے کہ وہ شرابی ہیں تو ان کے بارے میں دعوت تبلیغ کی گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے ساتھ ایک نارمل صاحب کا معاملہ ہے، لیکن وہ ایک نارمل شہری ہے، ٹھیک ہے، شراب وراب نہیں پیتا، لیکن اس کو آپ نے ایک دن دیکھ لیا شراب خانے سے نکلتے ہوئے، کسی پب سے کسی کلب سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، تو اس کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اندر کیا ہوگا۔ کسی اپنے رشتے دار کو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ جا رہا ہے اس کلب کے اندر، تو یہ اس کو اس کلب سے نکالنے کی کوشش کرنے کے لیے گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے مثالیں دے کر کے مشاہد سمجھاتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ ان من الحزم سوء الظن, یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک شریعت کا اصول ہے, احتیاط کریں لوگوں سے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کے اندر یہ والا رویہ رکھیں, ٹھیک ہے, کہ دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کو قوی گمان نہ ہو جائے ان کے بارے میں. جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے, یعنی ایسا معاملہ کریں جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ بدون قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالے نہ کرے, نہ یہ کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیق کرے, ٹھیک ہے نا, یعنی اپنی چیز حوالے کرنے کی نفی کی جائے, ٹھیک ہے نا, اپنی چیز حوالے نہ کریں. یہ نہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایسی خامخواہ چور سمجھنا شروع کر دیں اور اس کی تحقیر کرنا شروع کر دیں, نہیں, بلکہ جب معاملہ پیش آئے آپ کا اس کے ساتھ تو احتیاط کریں. یہاں پر کیا چیز شامل ہو جاتی ہے؟ یہاں پر اپنا مال بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اپنا مال کسی دوسرے کو ایسی اٹھا کے نہ دے دیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں بغیر کسی قوی دلیل کے اچھا گمان کیا ہوا ہے آپ نے ایسے ہی اور مال اٹھا کر کے دے دیا, ٹھیک ہے, بھائی اچھا گمان کیا تھا وہ جو ہے وہ معاملات سے پہلے تک تھا, ٹھیک ہے, جب معاملے کی نوبت آ گئی اب نہیں کرنا ہے یہ کام, ٹھیک ہے, کہ اپنا مال اٹھا کے کسی کو دے دیا, بلکہ تحقیق کریں کہ کیا یہ بندہ جو ہے وہ قابل ہے کہ اپنا مال اس کو دیا جا سکے یا نہیں, تحقیق کریں اس بات کی. اسی طریقے سے اعتماد ہر ایک کے اوپر بڑا کسی یعنی کسی ذاتی راز کے بارے میں اعتماد کر لینا, ٹھیک ہے, یعنی اپنا راز جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک یعنی قیمتی چیز ہوتی ہے, قیمتی, رائٹ, راز کسی کو اٹھا کے نہ دے دینا, کسی سے شیئر نہ کر لینا جب تک کہ آپ کو کبھی اعتماد نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے قابل اعتماد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ غلطیاں جو ہے نا ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور خصوصاً عورتوں میں اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو پھر باتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں اور پھر ہر قسم کی بات کرنی شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہی بتانا شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, اعتماد کی راز کی باتیں جو ہیں وہ کسی ایسی شخص کو اٹھا کر کے نہیں بتا دینی چاہیے. پھر جب وہ آگے سے دھوکہ دیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر اپڈیٹس لگانی شروع کر دیتی ہیں, تو ہو دنیا میں کوئی اعتماد کے قابل نہ رہا, اور بڑی بڑے الفاظ نا اس طرح کے کہ بھائی وہ میں نے تو سب کے ساتھ اچھا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ برا کیا, رائٹ, یہ کیوں, اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اصول کو فالو نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے غلطی کری, اٹھ کر کے جو ہے وہ ایک تو لوگوں سے امیدیں ماننی شروع کر دیں اور ایسے ہی یعنی ناقابل اعتماد لوگوں کے اوپر آپ نے اعتماد کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد شکایتیں کرنا, ساری دنیا کو جو ہے وہ اپنے دل کا حال بتاتے رہنا, یہ ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ, ایسا ہو گیا اور لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور ایک سے ایک جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے اوپر لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں تو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں لوگوں کے ذرا احوال کا پتہ کرنا ہے نا کہ کیا کیا چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ کام ہی یہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کے اپڈیٹس دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی ان کے دماغ کے اندر کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں, تو ہمیں بڑوں سے پوچھ کر کے معاملہ کرنا چاہیے, اور جو شریعت کے اصول عمومی طور پر ہمیں بتائے جاتے ہیں تو ان اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو اعتماد ہر ایک کے اوپر نہیں کر سکتے, نہ مال کے معاملے میں, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے زیادہ امپورٹنٹ چیز کہ جن کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی شادی کی عمر میں آ گئے ہیں یا ابھی بچے ہیں, تھوڑے دن میں بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو بیٹے کی شادی کرنا, بھائی ایسے ہی نہیں اٹھا کر کے اپنے بیٹے کی کہیں شادی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ شان پھٹک کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے, بہت زیادہ دیکھنا چاہیے, بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ اپنے اولاد کی شادی کہاں کر رہے ہیں, بیٹے کی شادی بھی اور بیٹی کی بھی شادی کے اندر اسی طریقے سے, ٹھیک ہے, کہاں کس گھر میں آپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہوتے ہیں, شادی بیاہ بھی معاملات میں داخل ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ بدگمانی کریں اگلے بندے سے اور پھر تحقیق کریں, پہلے تحقیق کر کے پھر اس بدگمانی کو دور کریں. اگر وہ دور ہو جاتی ہے تحقیق کے نتیجے میں تو ٹھیک ہے, معاملہ کر لیں اس کے ساتھ, اور اگر نہیں دور ہوتی تو دور رہیں. یہ آجز جب امریکہ میں رہتے تھے ہم لوگ, وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات بنائے کہ ہم پاکستان وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر کے موو ہو گئے. تو کراچی میں تھا فضل جی دامن کا, تم نے صاحب جس کو فون کیا, ٹھیک ہے, تو مطلب ظاہر ہے بہت بڑی بات حضرت فون کریں. تو حضرت نے پوچھا بھائی اب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کیا, آپ کا کیا ارادہ ہے, کیا کریں گے, ٹھیک ہے, پروفیشنلی اسپیکنگ, کیونکہ حضرت کو پتا تھا کہ وہاں پہ بڑی اچھی سی ایک جاب تھی آئی بی ایم کارپوریشن میں, تو ماشاء اللہ بہت اچھا تھا معاملہ, تو اب یہاں پہ آ کے آپ کیا کریں گے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ارادہ ہے کہ کچھ بزنس کریں گے, ٹھیک ہے نا, بزنس کریں گے. تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی آگے سے, عجیب بات فرمائی. کیا فرمایا کہ کسی کی داڑھی دیکھ کر کے اس سے بزنس نہ کرنا, ٹھیک ہے, کیا فرمایا, کسی کی داڑھی دیکھ کر کے اس کے ساتھ بزنس نہ کرنا. کیونکہ حضرت جانتے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ پاکستان سے باہر رہے ہیں تو پاکستان میں جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکے دیا کرتے ہیں نا, تو یہ بھول چکے ہوں گے اس بات کو. تو اب آئے ہوں گے اور ابھی نئے نئے دیندار ہوئے ہیں, پہلے تو دیندار نہیں تھے جب پاکستان سے گئے تھے, تو اب دیندار ہوئے ہیں, تو ان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ بھئی جو داڑھی والے ہوتے ہیں نا یہ تو دیندار ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, تو اب ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, تو ان کے ساتھ بزنس کرنا شروع کر دیں گے. تو حضرت نے تنبیہ فرمائی داڑھی دیکھ کے بزنس نہ کرنا, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ تو بڑا نیک لگتا ہے, بلکہ کیا مطلب فرمایا, مطلب کیا تھا اس کا, یہی جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملات ہیں. داڑھی والوں سے اچھا گمان رکھنا ایک اور بات ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, نیک ہیں, لیکن معاملات میں اس طرح سے نہ کرنا, معاملات میں نہ کرنا, ٹھیک ہے, تحقیق کرو پہلے. تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ بیٹی کی شادی میں بھی آ جاتا ہے, بیٹے کی شادی میں بھی آ جاتا ہے, اور لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں, اوپر اوپر سے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد شادی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ آتا ہے گھر کے اندر یا آتی ہے گھر کے اندر, پھر وہ اپنے رنگ دکھاتی ہے, تو اس کے بعد پھر نا اس کو سارا کا سارا الزام دینا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کو اس لڑکی کو شادی کر کے کون لے کر کے آیا گھر کے اندر, میں خود لے کر کے آیا, تو اصل غلطی تو میری ہے نا, میں نے تحقیق نہیں کری, ٹھیک ہے, میں نے جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ دو چار لوگوں کے باتوں پر اعتماد کر کے جو ہے وہ رشتہ کر دیا. تو اپنی غلطی کو بھول جاتے ہیں, جو آنے والی ہے وہ جب اپنے حقیقت دکھاتی ہے تو سارا الزام اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ہی بری بات ہے, اور یہی اصل مصیبت بھی ہمارے ساتھ یہی ہے, اپنی غلطی کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے اور سارا الزام جو ہے وہ دوسرے بندے کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتیں, معاملات میں احتیاط برتیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے, فارسی کا شعر ہے, مجھے تو فارسی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال کسی کو, بات سمجھ میں آ رہی ہے, فرق سمجھ میں آ رہا ہے, یہ فرق ہے نا, معاملات میں کیسے کرنا ہے اور معاملات کے علاوہ کیسے لوگوں کے ساتھ گمان کرنا ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں, ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے, تجسس, یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا, عیبوں کی تلاش کرنا. اس میں قراءتیں دو ہیں, یعنی صحابہ کرام سے یہ دونوں منقول ہیں, لا تجسسو بھی پڑھا صحابہ نے بالجیم, یعنی جیم کے ساتھ تجسسو بنتا ہے, اور لا تحسسو بھی پڑھا بالحا, ہا کے ساتھ. اور حدیث صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, یہ دونوں لفظ آئے ہیں, یعنی بہت ہی صحیح ترین حدیث ہے کہ دونوں الفاظ جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سنے, ٹھیک ہے. تو ارشاد ہے لا تجسسو ولا تحسسو, اور ان دونوں لفظوں کے یعنی حدیث صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, یہ دونوں لفظ آئے ہیں. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ آیت تلاوت کری نا, تو اس میں انہوں نے لا تجسسو ولا تحسسو یہ دونوں الفاظ پڑھے, الگ الگ پڑھے, ٹھیک ہے. تو ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں. تو اس طریقے سے نا قرآن کے اندر جو ملٹیپل قراءتیں ہوتی ہیں, تو یہ قراءتیں کس طرح سے ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے فرق ان میں کیا ہوتا ہے. ایک فرق تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ, جیسے کہ تجسسو بھی ایک قرآت میں ہے اور تحسسو بھی ایک قرآت کے اندر ہے. اور دوسرا قرآتوں کے درمیان فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو پڑھنے کا جو لہجہ ہے نا, وہ لہجہ ایک قرآت میں ایک طرح سے ہے اور دوسری قرآت میں دوسری طرح سے ہے, لہجے کے ڈفرنس کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورت وہا کو, وہا واللیل اذا سجا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک قرات ہے جو کہ عام قرات ہے. لیکن ایک اور قرات اس کی کیا ہے, وضحی واللیل اذا سجی, ٹھیک ہے, تو یہ ایک دوسرا لہجہ ہے, لہجے کے فرق. تو یہ قراتوں میں فرق جو ہے وہ لہجوں کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, اور قراتوں میں فرق جو ہے وہ حروف تہجی کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر تجسسو اور تحسسو, یہ فرق ہو گیا. اور ایک فرق جو ہے وہ پورے پورے الفاظ کے فرق کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ایک قرات جو ابو ہریرہ تعالیٰ سے منقول ہے, اس میں لا تجسسو کے بعد ایک پورا کا پورا لفظ لا تحسسو بھی شامل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قراتوں کے اختلافات ہیں قرآن کے اندر, یہ موجود ہیں. اور یہ جو اختلافات ہیں, ان اختلافات کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہم مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں, اور بالکل سچا کلیم کرتے ہیں, کہ قرآن کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی, ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں آئی, 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, تو یہ کلیم اپنی جگہ پر درست ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی قراءتیں ہیں قرآن کی, اللہ تعالیٰ نے ساری قراءتوں کو محفوظ کر دیا ہے, محفوظ کر دیا, ٹھیک ہے. یہ ساری قراءتیں صحیح ہیں, کوئی ایک قراءت صحیح نہیں ہے کہ دوسری قراءت غلط ہے اور تیسری قراءت غلط ہے اور ایک ہی صحیح ہے, نہیں, ساری صحیح ہیں اور ساری کی ساری محفوظ ہیں. قرآن کی حفاظت کا یہ مطلب ہے. اچھا, اخفش نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ یعنی ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ تجسس بالجیم کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اور تجسس بالحا مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے. یعنی بس ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے نا, ان کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے, فارغ ہوتے ہیں, کچھ کرنے ورنے کے لیے ہوتا نہیں ہے, تو اب ان کو بس ہوتا ہے کہ لوگوں کے رازوں کو تلاش کیا جائے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے, چاہے انہوں نے اپنے رازوں کو باقاعدہ چھپایا ہے یا نہیں چھپایا, اس سے غرض نہیں ہوتی, بس وہ لگے ہوتے ہیں ٹوہ میں لگا رہنا, جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تحسسو کے یہ معنی بیان کیے امام اخفش رحمتہ اللہ علیہ نے, اور تجسسو کے بارے میں کہا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنی کسی بات کو چھپا رہا ہے, اب اس کی ٹوہ میں لگ جائیں کہ کیا چھپا رہا ہے, کیوں چھپا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بس یہ سیٹلڈ سا ذرا فرق ہے, انہوں نے بیان کیا اس طرح سے. پھر سورہ یوسف میں جو تحسسو من یوسف و اخیہ, تو اسی معنی میں آیا ہے, اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو, اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی بات بالکل کلیئر ہے, ایویڈنٹ ہے, سامنے آ گئی, آبویس جس کو کہتے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, تمہارے سامنے آ گئی اور تمہیں پتہ لگ گئی, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا تم لوگوں کے معاملات کی تحقیق کرنے کی کوشش نہ کرو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم کوئی انویسٹیگیٹو آفیسر کو تھوڑی ہو, تم کوئی پولیس آفیسر کو تھوڑی ہو, تم کوئی قاضی کو تھوڑی ہو کہ تمہیں تو جو ہے وہ تجسس کرنے کے اوپر ثواب ملے گا لوگوں کے, تم نے کوئی مقدمے کا فیصلہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے خامخواہ کے پولیس مین بننے کی کوشش نہ کرو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو, کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے, اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمارے عیب پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پتا ہوتا ہے سارے ہمارے عیب اللہ تعالیٰ کو, اللہ سے کیا چیز چھپی رہ سکتی ہے, دل کے حال چھپے نہیں رہ سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں, ان کو ڈسکس نہ کریں, اور ان کی جو ہے وہ یعنی ڈسکس نہ کریں کا مطلب کہ غیبت نہ کریں, اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کریں کہ تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہمارے عیبوں کے اوپر سے اٹھا دیں گے. بس اللہ تعالیٰ بس اس پردے کو اٹھا دیں گے, اینڈ بس خلاص, کام تمام ہو گیا ہمارا. پھر اس کے بعد آپ گھر میں چھپتے پھر رہے ہیں کہ آپ باہر چھپتے پھر رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دیا, تو پھر آپ کہیں نہیں بچ سکتے نا, گھر کے اندر بھی رسوا کر دینا. تو ایک بات سمجھانے کے لیے بیان کر دیا. تو پردہ پوشی کرنا, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے مشائخ کی دعاؤں میں آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر پردہ پوشی نہ فرمائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں مزید فرماتے ہیں کہ بیان القرآن میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, انہوں نے فرمایا کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے. البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو تو اس میں پھر آج کے دور میں جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کی نا کبھی ہوتی ہے کال آ جاتی ہے فون کے اوپر, ٹھیک ہے. اب وہ کال انہوں نے جان بوجھ کر نہیں ملائی ہے, لیکن چونکہ ٹچ فونز ہوتے ہیں, ٹچ اسکرینز وغیرہ, یا بچوں کے ہاتھ میں فون چلا گیا اور انہوں نے کال ملا دی. اب فون جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی فون مل چکا ہے کسی دوسری جگہ پر, اور وہ پھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں, گھر کے معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب غور سے سننا کہ اچھا جی ذرا اچھا موقع ملا ہے, سنیں ذرا وہ کیا باتیں کرتے ہیں, ان کے گھر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا چھپ کر باتیں سننا, یہ اس میں شامل ہو جائے گا. اس طرح جس طرح سے بھی دھوکہ دے کر کے اگلے بندے کی بات سننے کی کوشش کرنا, یہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. البتہ کسی سے اگر نقصان, مضرت کا مطلب نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ کلیئر نیت ہونی چاہیے کہ میں صرف اور صرف اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان سے میرے کسی بھائی بہن کو نقصان پہنچنے کا بڑا احتمال ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بڑا, ایسے ہی نہیں کہ بس ایک شک ہے, ایک ہلکا سا گمان ہے کہ بھائی وہ نقصان پہنچائیں گے, بلکہ اس سے زیادہ درجے کا, جس کو قوی گمان بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ جو ہے نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, تو ان کی اگر خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کریں تو جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نیت ہے نا, یہ نیت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اس نیت کے اندر آپ کا کھوٹ ہو گیا تو پھر آپ کا یہ عمل جو ہے وہ گناہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس نیت کے بارے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے, لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں اتنا آسان کام نہیں ہے ذرا بتائیں, آپ لوگوں سے بھی تو کچھ ہونا, فیڈ بیک وغیرہ ملے. یہ نیت کرنا کہ میں تو جی صرف ان کے نقصان سے بچانے کے لیے تجسس کر رہی ہوں, تو اس یہ نیت کرنا اتنا مشکل کام کیوں ہے, اتنا آسان کام کیوں نہیں ہے. جی اتنا مشکل کام کیوں ہے کہ ہر کوئی ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. کیوں کرتا ہے یہ؟ ہمارا نفس ہمیں بہانے بتا دیتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے, کیوں؟ بات آپ نے ویسے صحیح کری ہے, لیکن ایسی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ اگر کوئی اور لکھ رہا ہے ویسے ریز ہینڈ کر دینا چاہیے, تو آپ انتظار کر لیں ورنہ پھر آگے بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری تقویٰ کی کمی ہوتی ہے, eagerly waiting to find out other people's faults because of shaitan. نیت خالص ہی نہیں ہوتی ہے, نیت خالص نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے ہمارا کوئی پرسنل گرج بنا ہوا ہوتا ہے, پرسنل گرج, ٹھیک ہے. یعنی ذاتی طور پر ہمیں ان سے کچھ بغض ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی وجہ سے بغض ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو بغض ہے نا, اس کی وجہ سے ہم ان کے ہر عمل کو جو ہے وہ بد یعنی مضرت والا عمل ہی سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارا ذاتی بغض ہے ان کے خلاف, دل کے اندر کینہ ہے, بغض ہے, کوئی شکایتیں ہیں, پرانے زمانے میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں دل میں ان کے خلاف, ٹھیک ہے نا. اب ان کا جو ہر عمل ہے نا, وہ ہمیں مضرت ہی نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جب ان کا ہر عمل مضرت نظر آئے گا, تو اب جو ہے نا وہ آپ ہر عمل کی تجسس کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ مضرت نظر آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو ہر عمل کی پھر آپ تجسس اور تحسس کی کوشش کریں گے نا, تو یہ تو نیت خالص نہ ہوئی نا, کیونکہ اس نیت کے اندر آپ کا پرسنل جو ان کے بارے میں بغض اور گرج ہے, یہ شامل ہو گیا اس کے اندر,
ٹھیک ہے نا, تو اب یہ شامل ہو گیا نا, تو اب یہ نیت خالص نہیں رہی. تو نیت جب خالص نہیں رہی تو اس میں گمان زیادہ ہو گیا کہ بدنیتی شامل ہو گئی, اور بدنیتی کی وجہ سے یہ عمل جو ہے نا وہ آپ کا تجسس اور تحسس حرام والا بن جائے گا, حرام تجسس اور تحسس بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اتنا نا اس جملے کو جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے یہاں لکھ دیا ہے نا, اس جملے کو جو ہے وہ اپنے لیے لائسنس نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو مجھے لائسنس مل گیا. کیونکہ جیسے کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اخلاص والے ہیں, میں تو بڑی مخلص ہوں, برملا اعلان کرتے ہیں نا اس بات کا, میں تو بڑی مخلص ہوں. تو بھائی یہی معاملہ ہے کہ ہم تو ہر بندہ اپنے آپ کو مخلص ہی سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو اخلاص والا ہی سمجھتا ہے. تو جب اپنے آپ کو اخلاص والا سمجھ لیا, اپنی طرف سے اپنے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ اسائن کر دیا اخلاص والی, تو پھر اس کے بعد تو آپ ہر تجسس ہی آپ کا اخلاص کے ساتھ ہی ہوگا نا, ہر تحسس ہی آپ کا اخلاص کے ساتھ ہی ہوگا نا, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ہو اخلاص اس کے اندر کہ نہ, اسے کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سیلف ڈیفائنڈ جو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا نا کہ کیا ہے وہ آیت, اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو, استغفر, ابھی ذہن میں تھی لیکن نکل گئی. خیر, کہ تو اس وجہ سے نا یہ اپنے آپ کو سیلف طور پر لائسنس اسائن کر دینا جو ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے انسان حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ لا تجسسو لا تحسسو یہ سارے جو حکم فرما رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں کے سیغے ہیں, نہیں کے سیغے ہیں قرآن کے اندر. اور قرآن میں جس چیز کے نہیں کا سیغہ آ جائے تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, وہ مکروہ نہیں ہوتی, وہ حرام ہو جاتی ہے, گناہ کبیرہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ولا تزکو انفسکم ولا تزکو انفسکم, ٹھیک ہے نا, یہ والی آیت تھی کہ اپنے آپ کو مزکی مت سمجھو. ٹھیک ہے, تو جب اپنے آپ کو مزکی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بڑی آسانی سے حرام میں مبتلا ہو جانا, پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا, پھر مسلسل حرام چل رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد. اچھا, تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ ہے کسی کی غیبت کرنا. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ, کیونکہ یہ عالمات اور صادقات کی کلاس ہے, یہ دین اسینشنز والی کلاس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو کہ آج کے دور کے اندر بنا پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دین کے جو ستون ہیں, دین کے پلرز, ٹھیک ہے, جن کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم کیا ہے, وہ ہوتی ہیں دینی شخصیات. ٹھیک ہے نا, دینی شخصیات جن کو علماء اور مشائخ کہا جاتا ہے, یہ پلرز ہوتے ہیں, یہ عمود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عماد, عمود, ستون ہوتے ہیں دین کی عمارت کو کھڑا کرنے والے. تو چونکہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے کہ دین کی عمارت کو گرایا جائے, تو عمارت کو گرانے کے لیے کس چیز کو گرانا ضروری ہے, ستونوں کو گرانا ضروری ہے, ستون, ٹھیک ہے نا, ان کو گرانا ضروری ہے. تو اس وجہ سے دجالی فتنہ جو ہے وہ فل فورس کے ساتھ علماء اور مشائخ کو گرانے کی محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کے, اچھا, گرانے سے کیا مراد, خالی قتل کر دینا نہیں, بہت سارے علماء کو قتل بھی کیا گیا, لیکن اب ہر ایک کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا, اور ان کے پاس اس سے زیادہ ایک افیکٹو راستہ موجود ہے, قتل کرنے سے زیادہ افیکٹو راستہ ان کے پاس موجود ہے. وہ افیکٹو راستہ کیا ہے کہ ان جو ستون ہیں نا, علماء اور مشائخ جو ستون ہیں, تو ان کے بارے میں عوام الناس کو بدگمان کر دو, بدگمان کر دو. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ رہے, کیا ہے وہ, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. ٹھیک ہے, اور ایک اور بھی اس کا محاورہ ہے کہ یعنی مارے بغیر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, جو کیا ہے وہ, میٹھے سے مارتا ہو تو اس کو چھری سے مارنے کی کیا ضرورت ہے, تلوار سے مارنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب بس بدگمانی پھیلا دیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب سوشل میڈیا کے ہتھیار کے بعد نا کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, گولی سے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ قتل کر سکتے ہیں کسی بھی بندے کو. ٹھیک ہے نا, اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا, تو اب سوشل میڈیا اسیسینیشن جو ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے اس دور زمانے کے اندر. تو اس وجہ سے نا مشائخ اور علماء کے بارے میں وہ جھوٹی جھوٹی خبریں جو ہے پھیلا دیتے ہیں, اور عوام الناس ان کو سن کر کے پھر تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا تو ذرا اور تحقیق کریں کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے یہ کیا اور واقعی کیا ہوا, ذرا اور مجھے بھی ذرا پتہ لگے, اور اس کے اوپر پھر شیطان کیا اس کی جسٹیفیکیشن ڈالتا ہے، جسٹیفیکیشن یہ ڈالتا ہے کہ تاکہ ان کے وہ اگر واقعی برے ہیں نا تو ان کی برائی سے جو ہے پھر ہم دوسروں کو بچائیں گے، ہیں ان کی برائی سے پھر ہم دوسروں کو بچائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے کہ جی وہ تو اصل میں تو ایسے ہیں، تو تم جو ہے جو ان کی مریدہ بنی ہوئی ہو تو تم جو ہے وہ ان سے تعلق توڑ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں تو وہ ایسے ہیں، ہے نا. تو یہ تجسس جو ہے نا وہ پھر اس طریقے سے آج کے دور کے اندر عوام الناس اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کس کے خلاف مبتلا ہو جاتے ہیں؟ علماء اور مشائخ کے خلاف. تو یہاں پر ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ علماء اور مشائخ کے بارے میں اگر کوئی بری بات، بری خبر آپ کے پاس آئے نا، تو اس بری خبر کی بنیاد پر آپ کو کوئی عمل، آپ کو کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تجسس میں اور تحسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہیں عوام الناس، اور عوام الناس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ علماء کے جو عیوب آپ کے سامنے کھل رہے ہیں تو ان کی تحقیق کی جائے، ٹھیک ہے. عوام الناس کو علماء کے شر سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے جی؟ عوام الناس کو کسی بگڑے ہوئے عالم کے شر سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر عوام کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ جی، کوئی بگڑا ہوا عالم ہو، کوئی بگڑا ہوا شیخ ہو، تو اب اس سے دوسرے لوگوں کو بچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بس صرف دوسرے علماء کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، یہ دوسرے علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ کی بھی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، دین کی حفاظت. اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ علماء مشائخ کے ذریعے سے کرواتے ہیں. جو جب علماء اور مشائخ جو ہیں وہ کوئی برا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کریں گے اس کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے پھر دوسرے انسانوں کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ دوسرے انسان کون ہوتے ہیں؟ دوسرے علماء حق ہوتے ہیں، دوسرے علماء حق ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے. تو یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے. یہاں پر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. گورنمنٹ کا کوئی تعلق اسلام سے ہوگا تو رول ہوگا نا، اگر گورنمنٹ اسلامی ہوگی تب اس کا رول ہوگا، ادروائز کا کوئی رول نہیں ہے. اور آج تو کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلامی گورنمنٹ ہے نہیں کہیں بھی، ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ کی گورنمنٹ چلتی ہے ادھر، اور اللہ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ علماء اور مشائخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو چلاتے ہیں. اچھا، یہ ہو گئی بات علماء کے بارے میں. تو علماء کی اصلاح جو ہے یہ علماء کا ہی کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے. سو اپنے دماغ کو اس کے اوپر زور دینے کی، پریشان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی، ابھی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھا، اس کے آگے چلیں کہ اب غیبت کی بات شروع ہو رہی ہے، کہ تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایزا ہوتی اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے. جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے، جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے، یعنی تہمت کی حرمت الگ ثابت ہے قرآن سے. یہاں پر تہمت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر غیبت کی بات ہو رہی ہے. غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنج دہ بات کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر لمز میں داخل ہے، جس کی حرمت اس سے پہلے آیت میں آ چکی، ٹھیک ہے. یعنی اس کے منہ کے اوپر بھی اس کو برا بھلا کہنا یہ بھی حرام ہے، اور منہ کے پیچھے برا بھلا کہنا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. تو منہ کے اوپر کہنا وہ لمز کہلاتا ہے، اور منہ کے پیچھے کہنا وہ غیبت کہلاتا ہے. تو جیسے کچھ لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی منہ پر کہنا تو اچھا. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی بات کری تھی تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہی بات آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کے اوپر کہنا تو یہ تو تہمت ہے، ٹھیک ہے، تو غیبت جو ہے وہ منہ کے پیچھے کہنا ہے، تو تہمت بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بھی ہمیں یہ غلطی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بے موقع سچ بولنا، ٹھیک ہے، کہ بس کسی کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو برا بھلا کہہ دینا، اور اس کو بڑی دلیری کی علامت سمجھنا اور حق گوئی کی علامت سمجھنا، یہ بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. حق گوئی کے بھی کچھ مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع کے حساب سے اگر آپ حق گوئی کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے عیوب کو اس کے سامنے جا کر کے بالکل کھول دینا بغیر وداؤٹ اینی جینوئن کاز, ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور یہ اس سے بھی منع کیا گیا. تو موقع محل کے بغیر سچ کہنا جو ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کسی کی آپ کی برائی سامنے آ گئی ہو تو بہت چھان پھٹک کر کے اور سوچ کر کے اور موقع مناسب کی تلاش کے بعد پھر اس کے بعد اس کو یہ بات بتانی چاہیے, تو اس کی بڑی تفصیل ہے. آج کل علماء سو کو میڈیا پر زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, لائک آمدی صاحب. اچھا, ایک دفعہ میں نے ایک بڑے عالم ہیں حضرت سید احمد پارنپوری دامت برکاتہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں, تو ان سے میں نے براہ راست ایک سوال کیا تھا کہ جو بہت ہی بدعقیدہ قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو حضرت ان حضرات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو بہت ہی بدعقیدہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں تو ان حضرات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے. تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے کہ حضرت شیطان راندہ درگاہ ہوئے, حضرت شیطان راندہ درگاہ ہوئے, ٹھیک ہے نا, شیطان کے لیے حضرت کا لفظ لگانا ضروری ہے کوئی, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بھائی جو شخص جو ہے وہ دین کو بالکل ہی مس کرنے کے پرتو ہوا ہوا ہے تو اب آپ اس کو صاحب کہہ کر کے کیوں اس کی عزت کرنا چاہ رہی ہیں. بہت بڑا اور بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ فالو کر رہا ہے, وہ پڑھا لکھا طبقہ فالو نہیں کر رہا ہے, وہ جاہل طبقہ ان کو فالو کر رہا ہے اصل میں, ٹھیک ہے نا. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جس چیز کو علم سمجھنا چاہیے ہم اس کو علم نہیں سمجھتے, اور جو چیز جو ہے وہ جہالت ہوتی ہے اس کو ہم پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پڑھا لکھا طبقہ سے مراد آپ کی اگر دنیاوی علوم ہی ہے ساری, تو وہ دنیاوی علوم والے بھی سارے ان کو فالو نہیں کر رہے, بلکہ صرف وہ لوگ فالو کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جو شہوانی نفسانی زندگی تھی نا, اس شہوانی نفسانی زندگی کے لیے صرف ان کو ایک سرٹیفیکیشن چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا, ایک دلیل چاہیے تھی کہ نہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اپنے نفس پرستی کی زندگی جو گزار رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک گزار رہے ہیں, تو اس کے لیے ان کو ایک لائسنس چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, ایک جھوٹی دلیل چاہیے تھی. وہ جھوٹی دلیل جو ہے وہ پھر اس طرح کے جو علماء سو ہوتے ہیں تو ان کی زبانی سے ان کو مل جاتی ہے, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے ویسے, ٹھیک ہے, آخری جو پیراگراف ہے نا اس آیت کی تشریح میں اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے. اپنے من مرضی کی زندگی جو گزارنا چاہتے ہیں وہی ایسے لوگوں کو, جی ہاں, رامدی میاں کو ایسے لوگ ہی فالو کرتے ہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, اس آیت نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل مشابہ قرار دیا ہے. اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھائے. اس کو قرآن میں بلفظ لمزہ تعبیر کر کے حرام قرار دیا ہے, جیسے کہ ابھی گزرا لا تلمزوا انفسکم اور آگے آئے گا ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, ٹھیک ہے. تو آگے آنے سے مراد جو ہے وہ تیسویں پارے کی تفسیر کے اندر جو سورہ لمزہ کی تفسیر ہے وہاں پر یہ بات آئے گی. اور وہ آدمی اگر غائب ہو اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کے آبرو میں خلل آئے اور اس کی تحقیر ہو, یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے, کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی, ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی خست و دناعت کا کام ہے, اسی طرح غیبت حرام بھی ہے اور خست و دناعت بھی, کہ پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی اتنا زیادہ مکروہ خست اور دناعت کا یہ کام ہے کسی شخص کی غیبت میں اس کی برائی کی جائے. اچھا, ہمیں یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, نہیں بھی آئی تو دوبارہ پڑھ لیے گا سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اس آیت میں آگے پڑھ رہا ہوں کہ اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے, مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خست و دناعت کو واضح فرمایا. باقی دو کے اندر ایسی وضاحت نہیں فرمائی کسی مثال کو دے کر کے، لیکن اس کے لیے مثال بھی دے کے. تو اس کی حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو تکلیف ہوگی آپ سامنے اس کی برائی کریں اگر، مگر اس کی مدافعت وہ انسان خود بھی کر سکتا ہے، اور مدافعت کے خطرے سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے سامنے اس کی برائی کرنا شروع کرے. وہ بہت ہی زیادہ جلی قسم کا کوئی بندہ ہوگا تو جو سامنے کسی کی برائی کرے، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، اور وہ عادتاً زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بھائی سامنے مدافعت کر دے گا یا بات کو کلیئر کر دے گا، اپنی طرف سے کوئی دلیل دے دے گا تو یہ بات ختم ہو جائے گی. بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں، ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے، اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے. جیسے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب کے سامنے جا کے ذرا ان کی غیبت کریں نا، آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی، آواز ہی نہیں نکلے گی. کسی بڑے شیخ کے سامنے جا کے ان کی غیبت کریں، آواز ہی نہیں نکلے گی اکثر لوگوں کی، ٹھیک ہے نا. لیکن پیٹ پیچھے تو چاہے آپ یعنی ملک کے صدر کی غیبت کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، ایک چھوٹا سا چپراسی وہ بھی اپنے باس کی غیبت کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے غیبت جو ہے نا وہ زیادہ بری چیز ہے. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے غیر موجودگی، غائبیت میں، اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے، اور اس میں ابتلا بھی زیادہ ہے، اس لیے غیبت کی حرمت زیادہ مؤکد کی گئی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سنے وہ اپنے غائب. اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے غیبت ہو تو پھر کریں کیا، یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ان کا میسج کے اپنے ہسبینڈ کی عادات کو خواتین کی محفل میں ڈسکس کرنا کیا غیبت ہے. 100% نہیں، 200% غیبت ہے، 200% غیبت ہے، ٹھیک ہے. یہ تو غیبت کے علاوہ اور بہت سارے اس کے اندر گناہ اور مضرات اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ انفارچونیٹلی تقریباً ہر بیوی کر رہی ہوتی ہے تقریباً، ٹھیک ہے. الحمدللہ ایسی بیویوں کو ہم جانتے ہیں، ایسی عورتوں کو جانتے ہیں کہ یہ والی غلطی نہیں کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بڑی تعداد میں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، 100% نہیں 200% غیبت ہے. جبکہ بیویوں کو کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ہم ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ خیال نہیں کام آئے گا نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس قسم کے خیال کرنے کا، 100% بلکہ 200% غیبت ہے. اور اسی طرح بیوی کے، اچھا شوہر کو تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ غیرت ابھی بھی رہ گئی ہے، تو شوہر بیٹھ کے بیویوں کی غیبتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہیں بتاتے. شیخ کے سامنے تو بیوی بھی بتاتی ہے اپنے شوہر کی برائیاں، اور شیخ کے سامنے تو شوہر کو بھی بتانی چاہیے اپنی بیوی کی جو وہ سمجھتا ہے برائیاں ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو اصلاح کی نیت ہو گئی نا، اور شیخ جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ تو ایک بالکل ہی الگ معاملہ ہو گیا. لیکن شیخ کے علاوہ کسی سے بھی، ٹھیک ہے، بھائی شیخ اور شیخ کا خلیفہ، یہ خلیفہ بھی شیخ ہی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شیخ سے بات نہیں ہو رہی تو خلیفہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ کسی کے سامنے، حتیٰ کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات عورتوں کو یاد رکھنی چاہیے، اپنی ماں کے سامنے بھی نہ بیان کریں، اپنی ماں کے سامنے بھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، اپنی بہن کے سامنے بھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، ٹھیک ہے. وہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ماں پھر ماں ہوتی ہے، بہن پھر بہن ہوتی ہے، وہ آپ کے سپورٹ میں ہی پھر آپ کو ایسے آئیڈیاز دے گی کہ جن آئیڈیاز کی وجہ سے نا یہ معاملہ اور خراب ہوگا، ٹھیک ہے. بہت ہی اللہ والی کوئی ماں ہوگی جو کہ آپ کی اصلاح کرے بجائے اس کے کہ آپ کو شوہر کے خلاف آئیڈیاز دے اور آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے. بہت ہی کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحیح یعنی مشورہ دیتی ہیں بیوی کو، یعنی اپنی بیٹی کو. اس وجہ سے ایون ماں باپ کے سامنے اور بھائی بہن کے سامنے اپنے شوہر کی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، دعا کروانے کے لیے بھی ماں سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. ماں سے کیا دعا ملے گی؟ نہیں، ماں کے سامنے یہ اس کی ڈیٹیلز بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کے لیے آپ عمومی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹیلز بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی امی کو. اچھا، اس کے بعد ہو گئی کہ اس لیے کہ امی بھائی، امی کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنی کہاں کسی کی محبت ہو سکتی ہے. آپ دعا کی نیت سے کہیں گی لیکن ان کے دل میں تو ایک برائی آ جائے گی نا، اور اس برائی کے بعد وہ ایک تو آپ کے شوہر کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، پھر وہ آپ کو بھی جو ہے وہ آگے سے کوئی ایسا عجیب و غریب قسم کا آئیڈیا دے سکتی ہیں جس کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اور خاندانوں میں پھر اس کے بعد ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے پھر ظاہر ہے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے, آپ کے ابو سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ابو نے پھر اس کے بعد آگے کوئی اور اسٹیپ لینا ہے. یہ تو ایک آپ نے چین ریئیکشن شروع کر دیا ہے اپنی امی سے ذکر کر کے. غیبت کے متعلق مسائل. حضرت میمون رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک زنگی کا مردہ جسم ہے. زنگی مطلب زنگ کے علاقے کا رہنے والا, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تھے, اسی طرح سے ایک زنگی آدمی اس کا مردہ جسم ہے, اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ. میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے زنگی غلام کی غیبت کی ہے. میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا. ٹھیک ہے, یعنی ہاں میں ہاں ملائی, یا تو نے بھی دل میں اس بات کو صحیح سمجھا جو کوئی اور اس کے بارے میں کہہ رہا تھا, تو یہ غیبت کرنے ہی والا گناہ بن گیا. حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو عموماً مشائخ کے ساتھ یہ ایک مشکل ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر نا اصلاح کی نیت کے بغیر بھی آ کر یہ غیبتیں کرنا شروع کر دیتے, تو اب ان کے لیے ایک بہت مشکل سچویشن ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے کو کیسے روکا جائے. ٹھیک ہے نا, کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو روکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی ہوتی ہے مشائخ کے لیے, جیسے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ کسی نے آ کے ان کی مجلس میں کسی اور کی غیبت کری, اور ان سے ایک غلطی ہو گئی اس وقت, لیکن خواب میں پھر ان کو اس کی اطلاع بھی دے دی گئی. جب خواب میں اطلاع دے دی گئی تو انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کی زندگی میں اس سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیا, تو یہ اللہ کی مدد ہوئی نا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنے طور پر احتیاط کرتے رہیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے گناہوں کو ہم سے دھوتے بھی رہیں گے اور ہمیں بہانے سے توبہ بھی کرواتے رہیں گے, لیکن ہمیں پھر اس کے بارے میں ذرا سنجیدہ ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ اگلے بندے کا تذکرہ ہی چھوڑ دو. جیسے حضرت جی کے بھی بیانات میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی تیسرے بندے کی بات ہی نہ کریں نا, جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو بچیں نا, اپنے آپ کو بچائیں. اب یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ امی آتی ہیں تو امی جو ہے نا ان کے پاس تو اور کوئی دنیا کا کام ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے بیٹھ کر کے کبھی اس کی غیبت, کبھی اس کی غیبت, کبھی اس کی برائی, کبھی اس کی برائی, اب امی کو کیسے روکیں؟ امی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, اور یاد رکھیں اگر امی غیبت کر رہی ہے نا تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ امی کو ڈانٹنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ الٹا ایک دوسرا گناہ ہو جائے گا. غیبت سننے کا گناہ, غیبت کے سننے کے گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے ایک دوسرا گناہ کر لیا, امی کو ڈانٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو بھائی امی کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہانے سے امی کو ڈسٹریکٹ کر دیں تو سب سے اچھی بات ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کسی چیز کے لیے تو آپ کیا کرتی ہیں, ہاتھ لگا دیتی ہیں اس کو, تھپڑ لگا دیتی ہیں. کچھ لوگ تو کرتے ہیں انفارچونیٹلی ایسا کام, لیکن نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط کام ہے, بچوں کو نہیں مارنا چاہیے اس طرح سے. بلکہ کیا بہترین طریقہ ہے, بچے کو ڈسٹریکٹ کر دیں, کسی اور چیز میں اس کو مشغول کر دیں, وہ بھول جائے گا اس بات کو. اسی طریقے سے بوڑھوں کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے, بوڑھوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہاتھ لگا دے اپنے بوڑھے کو. ٹھیک ہے, لیکن ڈانٹنا سب کو آتا ہے تو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں بوڑھوں کو. نہیں, ڈانٹیں نہیں بلکہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی, ان کی توجہ کسی اور طرف لگانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, اگر لگ جائے تو بہت اچھا ہے, بہترین ہو گیا یہ معاملہ. لیکن اگر نہیں لگ رہی پھر بھی بزے دیں, وہ بھی جو ہے وہ گھوم گھام کر کے پھر واپس آ جاتی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر, تو کم از کم دل میں برا سمجھیں. ٹھیک ہے نا, راضی نہ ہو اس کے ساتھ ان کی اس بات پر. ٹھیک ہے نا, اور دل میں استغفار کرتے رہیں, معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں اللہ میری ماں میں کیا کروں گا, میں مجبور ہوں. ٹھیک ہے نا, میں ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں کر سکتی ڈانٹ ڈپٹ والا, میں مجبور ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال نہیں جان رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جب ہم دل میں ایسا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بلکہ محفوظ کر دیں گے. اس غیبت کے سننے کی وجہ سے جو دل کے اندر داغ اور دھبے آنے تھے نا, وہ داغ اور دھبے ہمارے دل میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم خود ہی شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر, تو پھر وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. اچھا, آگے فرمایا کہ حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی
روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. رواح گئی تھی. امی سے بس اتنا کہہ دینا کہ یہ غیبت ہے، ہماری عبادت ضائع ہوتی ہے ایکسٹرا، کیا یہ بھی بد اخلاقی ہوگی؟ نہیں، اگر اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے یعنی الفاظ میں آپ نے ان کو نصیحت کر دی، یاد دہانی کرا دی، اور وہ یاد دہانی سن کر کے بہت زیادہ گرم نہیں ہو گئی، بہت غصہ نہیں ہو گئی، تو وہ کروا دینی چاہیے اس طرح سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اندیشہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اگر کوئی نصیحت کا بول بولا جائے گا تو امی نے پھر بہت ہی زیادہ وائلنٹلی ریئیکٹ کرنا ہے، اگریسولی ریئیکٹ کرنا ہے، تو اس وقت پھر آپ بہتر ہے کہ نصیحت سے دور ہی رہیں اور ڈسٹریکشن کے اوپر زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گئی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ جس تعالیٰ کی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اسے معاف کرانا ضروری ہے، اور بعض علماء نے فرمایا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی مخالفت تو اس طرح ہوئی نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، تو اب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگنور کر کے کرے چلے جا رہے ہیں غیبت، تو اللہ کا حق آپ نے مارا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ بندے کا بھی حق مارا، تو اسے معاف کرانا بھی ضروری ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی، اس لیے اس سے معافی کی ضرورت نہیں ہے. اب آسانی والا فتویٰ ہو گیا نا ہمارے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بندے سے جا کے معافی مانگے، اگر اس تک خبر نہیں پہنچی ہے نا تو یعنی اب آپ اس کو اللہ نے ایک مہربانی فرما دی، اس کو پتہ نہیں چلا، تو اب ایک مسئلہ نہیں کریٹ ہوا ہے تو اس کو آپ کریٹ نہ کریں کہ اب اس کو جا کے بتا رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کی غیبت کری تھی تو اب آپ مجھے معاف کر دیں. کچھ لوگ ذرا زیادہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں نا تقویٰ کے اندر، تو پھر وہ ایسے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، الٹا فساد، جو پہلے فساد نہیں تھا وہ فساد بھی کریٹ ہو گیا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بس بہتر یہ ہے کہ اس آسانی والے فتوے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھے معاف کر بھی دے اور کروا بھی دے. اگر تو یہ ہے کہ بھئی قیامت کے دن یہ شخص میرا گریبان پکڑ سکتا ہے تو آپ کروا دیجئے معاف، کر بھی دیجئے اور کروا بھی دیجئے، تو اپنی دعا میں اس طرح سے دونوں چیزوں کو شامل رکھنا چاہیے. تو اگر تو اس کے معلوم ہوئے بغیر بھی یہ غیبت ہے، جیسے کہ دوسرے علماء کا یہی قول ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کروا دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے پتہ ہوئے بغیر یہ غیبت ہے ہی نہیں تو پھر تو آسانی ویسی ہوگی، ٹھیک، غیبت ہی نہیں بنی پھر وہ، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو ہم نے پھر بھی کری نا، تو حقوق اللہ کو پامال تو ہم نے پھر بھی کیا. اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس صورت میں وہ اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اہم بات فرمائی، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے سامنے غیبت کری تھی اب اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے غیبت کری تھی، تاکہ اس کے دل میں جو بدگمانی آئی ہے وہ اس بندے کی طرف سے ختم ہو جائے اور میرے بارے میں نا بات کلیئر ہو جائے کہ اصل میں تو غیبت کرنے والا میں ہوں. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا. اچھا، اگر وہ شخص مر گیا ہے یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ، حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من کفارۃ الغیبۃ ان یستغفر لمن اغطا بہ فقول اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ اللہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما.
ٹھیک ہے. اب یہ اللہ سے دعا کرنا یہ بھی کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ایک کام بڑا مشکل ہے, وہ کیا ہے کہ جب غیبت کری تھی اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں وہ تو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے کہ میرا غیبت کرنا جسٹیفائی کرنا ہے, جسٹیفائیڈ ہے, تو اب کیسے دعا مانگیں گے اس کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے کیسے دعا مانگیں گے, کیونکہ وہ تو وہ آپ تو چاہتے ہیں وہ جہنم میں جائے, وہ تو جہنمی ہو اور اس کو جو ہے وہ یہ صدا ملے اور وہ صدا ملے, تو اب آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں, یہ تو ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکے گا. پھر تو ایسا جو شخص ہوتا ہے نا جو کہ اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے, پھر وہ ہر طرح سے مارا جاتا ہے, ہر طرح سے مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے غیبت بھی کری, اللہ کی نافرمانی بھی کری اور بندے کا حق بھی مارا, اور اب جو ہے وہ اس کے سامنے اتنا آسان راستہ ہے کہ اس گناہ کو دھلوا لے, اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کر کے گناہ کو دھلوا لے, لیکن یہ دعا نہیں کرے گا, یہ دعا نہیں کرے گا, یہ استغفار نہیں کرے گا اس کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا ماننے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ علماء کی نہیں مانتا, اس نے بس جو جس چیز کے اوپر یہ سیٹ ہو چکا ہے اس کا دماغ, یہ بس اسی کے اوپر رہے گا, یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا غلطی کو, اگر تسلیم نہیں کرے گا تو توبہ کا اتنا آہستہ آسان راستہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے, اس آسان راستے کو یہ کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا. اچھا یہ ذرا دو ہی پیراگرافس رہ گئے ہیں, اس کو کر کے ختم کرتے ہیں, تھوڑا ٹائم تو پورا ہو چکا ہے. جھوٹ غیبت تہمت ایکسٹرا سب ہمارے کمپلسو بیہیویئرز بن گئے ہیں, بنا سوچے سمجھے ہی کرتے چلے جاتے ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ بھائی توبہ کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کمپلسو بیہیویئر ہمارے معاشرے کے بن گئے ہیں, تو اس کے اثرات بھی پھر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی, اس کے اثرات سارے کے سارے ظاہر ہیں. تو جو بندہ چاہے کہ ان سے بچے تو اس کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ بھی کھولا ہے اور نیک بننے کا راستہ بھی, یعنی آئندہ زندگی میں توبہ پر قائم رکھنے کا راستہ بھی اللہ نے کھول کے رکھا ہوا ہے. یہ مت سمجھے کہ اس دور کے اندر توبہ مشکل ہو گئی ہے اور نیک بننا مشکل ہو گیا ہے, جو چاہے نا وہ اس دور کے اندر بہت آسانی کے ساتھ نیک بن سکتا ہے. جس طرح گناہ کے راستے آسان ہو گئے اسی طریقے سے نیکی کے راستے بھی آسان ہو گئے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کتنی ہیں, 25 خواتین ہیں, 24 خواتین ہیں, ٹھیک ہے, تو آن لائن اپنے اپنے گھروں کی آسائش میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر سن رہی ہیں, تو کیا یہ اللہ نے آسانی نہیں کری؟ یہ زوم کے جو اکاؤنٹ ہم سب کے گھروں میں پہنچا دیا ہے مفت کا, تو کیا یہ آسانی نہیں ہے؟ تو بھائی اتنا آسان ہے قرآن کی تفسیر کو سننا سمجھنا, تو اللہ ہی نے آسان کیا ہے نا. صرف گناہ کرنا نہیں آسان ہوا ہے, نیک بننا بھی آسان ہوا ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ بعض روایت سے ثابت ہے کہ آیت میں تو غیبت کی عام حرمت, اچھا اب یہاں پر نا ایکسیپشنز بتا رہے ہیں, نہیں یہ ابھی ہم نے مسئلہ نہیں پڑھا. بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایذا بھی حرام ہے, اور جو کافر حربی ہیں یعنی جن کافروں سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے, ان کو حربی کافر کہا جاتا ہے. انڈیا میں رہنے والے ہندو حربی کافر نہیں ہوتے, امریکہ میں رہنے والے کرسچن حربی کافر نہیں ہوتے, یہ وہ کافر حربی ہوتا ہے جن کے ساتھ اعلان جنگ ہوا ہوا, ٹھیک ہے. تو جن کے ساتھ اعلان جنگ ہوا ہوا ہے ان کی اگرچہ ان کی ایذا حرام نہیں ہے, مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وقت ضائع کرنا یہ مکروہ کام ہے, اور غیبت کرنا حربی کافر کی بھی, وہ بھی وقت ضائع کرنا تو ہے نا. مسئلہ غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے, ایسے ہی فعل یا اشارے سے بھی ہوتی ہے, جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر ہو. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے غلطی ہو گئی تھی کہ کوئی ذرا چھوٹی قد کی تھی, تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ذرا ٹھگنی سی ہے, زبان سے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنبیہ فرما دی تھی غیبت والی. مسئلہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے, مخصوص منہ البعض جو اصول والے خواتین نے پڑھا ہوا ہے, تو یہ ایکسیپشن سچویشنز ہیں کہ جن میں غیبت نہیں ہوتی ہے, اگرچہ آپ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں لیکن وہ غیبت نہیں ہوگی. دل سے جو لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے ان کی نفرت کو کیسے نکالیں؟ کثرت ذکر سے, قلبی ذکر, قلبی ذکر سے جو ہے نا قلب سے یہ کیفیات دور ہو جاتی ہیں, تو اس کا طریقہ صرف قلبی ذکر ہے, اور جب تک قلبی ذکر نہیں کر پا رہے ہیں تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو بس یاد دلائیں کہ ان سوچوں کا کوئی فائدہ مجھے تو ہے نہیں, تو اب خواہ مخواہ کیوں میں اپنی سوچوں کو ان چیزوں کی طرف لگاؤں, تو میں کسی اور طرف اپنی سوچوں کو لگا دوں, ٹھیک ہے. تو اپنی سوچوں کو دوسری طرف مصروف کریں, قوت ارادی کے ذریعے سے تو یہ جو نفرتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کو موقع نہیں ملے گا آپ کے ذہن کو آکیوپائی کرنے کا. ٹھیک ہے, لیکن قلبی ذکر بھی ساتھ ساتھ اگر کرتے رہیں گے نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ نفرتیں ایمان والوں کے ساتھ وہ قلب میں ان کی جگہ ہی نہیں رہے گی. تو جب قلب ذاکر بن گیا, سلیم بن گیا, تو پھر جو ہے نا یہ سب کچھ ہی سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد. اچھا, اس کے بعد ہے کہ مثلاً یہ جو ایکسیپشنز ہیں تو ان میں ان کی مثالیں نہیں کہ کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں ہے بشرطے کہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو. ٹھیک ہے, جیسے پیچھے بات ہو چکی ہے کہ اپنی طرف سے خود ہی اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے کر کے, تزکیے والا اور اخلاص والا سرٹیفکیٹ دے کر کے پھر کسی دوسرے کی تجسس کرنا جس طرح حلال نہیں ہو جاتا, اسی طریقے سے غیبت بھی حلال نہیں ہو جاتی. تو اس وجہ سے شرعاً معتبر ریزن ہونا چاہیے. جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے, دور کر سکے, ٹھیک ہے, تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتی. یا کسی کی اولاد و بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے. ٹھیک ہے, معاملے کی اصلاح کی صرف نیت سے کسی کی اولاد کی یا شکایت کر دینا ان کے سامنے, یا شوہر سے اس کی بیوی کی شکایت کرنا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہت شر پھیلا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور شر کا سبب فساد کا سبب بن رہی ہے. اب آج کے دور میں تو خیر یہ ممکن نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی کی شکایت کرے تو شوہر اصلاح کر لے گا. شوہر تو آخری بندہ ہے جو کہ بیوی کی اصلاح کر سکے آج کے دور میں. یہ پرانے دور کی بات کر رہے ہیں جب شوہر جو ہے نا وہ بیوی کی اصلاح کر سکتا تھا, تو آج کل تو یہ بیکار, یعنی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کرنے کا. ٹھیک ہے, ہاں باپ شاید اپنی بیٹی کی اصلاح کر سکے. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ باپ سے اگر غیبت کر دی جائے اس کی بیٹی کی تو وہ شاید اصلاح کر پائے. اچھا, کسی واقعے کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لیے صورت واقعہ کا اظہار کرنا, یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتلانا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے غیبت جائز ہوگی. یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لیے اس کا حال ذکر کرنا, یا جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں ہے, مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بنا پر یہ بھی مکروہ ہے. اچھا, تو یہ سب مسائل بیان و قرآن میں بحوالۂ روح المعانی بیان کیے گئے, اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت اور مجبوری سے کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ یعنی حرام ہے غیبت کرنا. ٹھیک ہے, لیکن اس حرام کے اندر بھی ایکسیپشن کیسز, ایکسیپشن سچویشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایکسیپشن سچویشنز قرآن سے نہیں مل رہی ہے نا, ظاہری طور پر قرآن سے تو نہیں مل رہی نا, تو یہ تو یا تو حدیث سے ملیں گی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ملیں گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس کے اندر کبھی کسی کی برائی کا تذکرہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو سیرت سنت سے پھر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے کہ کون سی والی صورت حرام میں داخل ہے, کون سی والی صورت حرام میں داخل نہیں ہے, اور سنت کا تفسیری علم یہ علماء کرام کو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے علماء سے جو ہے نا وہ ایکسیپشنل سچویشنز کو سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپشنز یہاں پہ ساری لکھ دی ہیں. اب اس کی مثالیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ ٹائم اوپر ہو چکا ہے اس وجہ سے ہم ان مثالوں میں ابھی نہیں جائیں گے. بس ایک جو لکھا ہے انہوں نے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ ورلڈلی نقصان ہوا ہو کسی سے, لائک جاب اینڈ ایجوکیشن اور کڈس کے ایشوز میں, اینڈ ناؤ دے آر اوکے, از اٹ نیسیسری ٹو فرگیو دیم, دل میں بات رکھنا بھی کینا ہے. جی, اگر تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مسئلہ اب صحیح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب مسئلہ صحیح ہو گیا ہے تو پھر تو یعنی معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اب وہ معاملات نہیں ہیں. تو اپنے دل کو خامخواہ گندا کر کے رکھنا کسی کے بارے میں جبکہ مسئلہ دور بھی ہو گیا تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. بلکہ ہمارا دین تو یہ چاہتا ہے کہ اگر مسئلہ صحیح نہیں بھی ہوا تھا نا, پھر بھی لوگوں کو معاف کر دو, اور اس نیت سے معاف کرو کہ بھائی میں نے بھی تو بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں, میں نے بھی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوا, تو میں بھی تو یہی توقع رکھتی ہوں نا کہ لوگ مجھے معاف کر دیں, اور سب سے بڑھ کر میں اللہ سے توقع رکھتی ہوں, امید رکھتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے حالانکہ میں نے اتنی غلطیاں کری ہوئی ہیں. تو اس سوچ کے ذریعے سے پھر تب یعنی یہ سوچ جب پیدا کرے انسان نا, تو پھر لوگوں کو معاف کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اگرچہ کہ انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کری, پھر بھی معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو لب لباب اس کا کیا ہے کہ اپنے دل کو جو ہے نا ہم نے پاک کرنا ہے اور پاک دل لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اب اتنی ساری جو ہے ناپاکیوں کے ساتھ ہم کیوں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ معافی تلافی کریں. ٹھیک ہے جی, کوئی اور اگر سوال نہیں ہے تو 15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو کلاس ختم کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ, السلام علیکم.